الحمد لله الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة آمنت بالله صدق الله العظيم ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاه وسلاما عليك يا سيدي يا رسول اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله کی حمد و ثنا نبی کریم رؤوف الرحیم صاحب التکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ معلی میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ درد و سلام پیش کرنے کے بعد معزز و مقتدر محتشم و مکرم سامعین کرام گرامی قصد حضرات رفیقان ملت تمام تعریف اور تمام تر محاسن و مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. سب سے پہلے دعا فرمائی اللہ رب العزت ہماری اس جماعت التراویح اور ہمارے اس روزے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. دوران روزہ آج کے دن جو عبادتیں کی گئی روح زمین پر جتنے مومنین نے اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر اور مومنین کی امداد اور معاونت میں جو معاملات کیے ہیں اللہ رب العزت تمام کے معاملات اپنی بارگاہ میں شرف مقبول اقتدا فرمائے. حضرات گرامی کل کے درس میں آپ حضرات نے تعارف نبوت اور قصص الانبیاء کے عنوان سے منصب نبوت کی تین فصل جو تین دن پر مشتمل تھی اس کو سماعت فرمایا. یعنی تقریباً پانچ درس ہو چکے ہیں کہ دو درس ضرورت نبوت کے مسئلے پر ہوئے ہیں اور تین منصب نبوت کے حوالے سے. آج ہم تعظیم نبوت کے حوالے سے قرآن و حدیث سے ایک شرعی فلسفہ حاصل کرتے ہیں اور قرآن و سنت کا ایک بالاستعاب مطالعہ کرتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید نے اپنے اس ہدایت کے پیغام میں نبوت کی تعظیم کو کس طرح بیان کیا, احادیث میں اس کی کیا شکل موجود ہے, کیا صورت موجود ہے, تاکہ ہمارے وہ بھائی جو ترجمے کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کو بالاستعاب نہیں پڑھ سکتے تو ان کے لیے تعارف نبوت کے عنوان سے اس موضوع کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے کہ تعظیم نبوت کی شرعی حیثیت کیا ہے. اللہ رب العزت فرماتا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ, کہ جو ہماری نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے اسی کے دل میں تقویٰ ہے اور وہی شخص متقی ہے. یہاں تقوی کا معنی اگر ایمان کیا جائے تو بہت زیادہ خوب ہے کہ جو ہماری نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے وہی مومن ہے. تو یہاں پر اللہ رب العزت نے تعظیم کا لفظ استعمال فرمایا کہ وَمَن يُعَظِّمْ, کہ جو تعظیم کرتا ہے ہماری نشانیوں کی تو اسی کے دل میں تقویٰ ہے اور وہی مومن ہے. پتا چلا کہ تعظیم کا حکم اور تعظیم کا ایمان ہونا, تعظیم کو بجا لانا یہ قرآن سے ثابت ہے اور رب کریم کا یہ حکم ہے, اور جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں رب کریم نے انہیں مومن فرمایا ہے. تو یہاں سے جب ہم نے یہ سمجھ لیا کہ تعظیم کا حکم اللہ نے خود دیا ہے تو ذہنی میں خارجی سوال آ گیا کہ تعظیم شرک نہیں ہو سکتی. کیونکہ جس کا حکم اللہ خود مرحمت فرما دے وہ کام حرام نہیں ہوتا، ناجائز نہیں ہوتا، گناہ نہیں ہوتا. تو لہذا یہ گویا کہ تجزیہ، یہ کانسیپٹ گویا کہ دماغ میں بند ہو جانا چاہیے کہ تعظیم شرک نہیں ہوتی. اس لیے کہ رب کریم خود فرماتا ہے وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو ہمارے نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے اس کے دل میں تقویٰ ہے. اس سے پہلے کل منصب نبوت کے حوالے سے آپ حضرات نے دو آیتیں سماعت فرمائی ہیں، سورہ اعراف آیت نمبر 157 سے، کہ ایمان لاؤ اور میرے محبوب کی تعظیم کرو، توقیر کرو، پھر قرآن کی طرف جاؤ. اور سورہ فتح کے اندر ہے کہ بے شک جو ایمان لے آئے، فالذین لتؤمنوا باللہ ورسوله وتعزروه وتوقروه، اور مبالغے کے سیغے کے ساتھ کہ جو ایمان لانے، ایمان مومنین کو چاہیے کہ پہلے وہ ایمان لائے اور خوب خوب میرے محبوب کی تعظیم کرے، اس کے بعد نماز، روزہ، زکات اس کے پیچھے چلے جائیں. تو پتا چلا کہ جناب تعظیم کا اسلام میں ایک بہت بڑا دخل ہے اور بعثت نبی سے اس کا تعلق ہے. لوگ سوال کرتے ہیں جناب نبی کو بھیجنے کا کیا مقصد، تو اس کا جواب یہاں پر آ گیا کہ نبی کو بھیجنے کے تین مقصد ہوتے ہیں، ایک ایمان، دوسرا نبی کی تعظیم، تیسرا عبادت. تو لہذا تعظیم غیر شرعی مفہوم نہیں، بلکہ تعظیم بعثت نبوت کا اہم رتبہ ہے. نبی کو بھیجا اس لیے جاتا ہے تین ذمہ داریاں دے کر، تاکہ لوگ اس کو مانیں، کہ ایک تو ایمان لانا ہے، دوسرا نبی کی تعظیم کرنا ہے، تیسرا گویا کہ جملہ عبادات جو ہے اس کو بروئے کار لانا ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو ہماری نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے اسی کے دل میں گویا کہ تقویٰ ہے. اب دیکھیے شاعر اللہ بیان کیا گیا تو سورہ بقرہ میں شروع میں ارشاد ہوا کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، اللہ نے فرمایا جو ہمارے شاعر، ہماری نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے اس کے دل میں تقویٰ ہے. تو سورہ بقرہ میں شاعر کی تفصیل آ رہی ہے، یہاں پر تو قربانی کے جانوروں کے بارے میں ہو رہا ہے، تو اللہ یہاں پر قربانی کے جانوروں کی تعظیم کا حکم دے رہا ہے. اب دیکھیں گائے کی وہ بھی تعظیم کرتے ہیں اور ہم نے بھی کرنا ہے قربانی کے جانوروں کی تعظیم، لیکن دونوں میں فرق ہے. وہ کہتے ہیں جی وہ بھی گویا کہ مٹی کے ڈھیر کے پاس جاتے ہیں، تم بھی مٹی کے ڈھیر کے پاس جاتے ہو، تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ اور بعض تو قدر تمیزی کر جاتے ہیں کہ وہ کھڑے کو پوچھتے ہیں، تم سوئے ہوئے کو پوچھتے ہو، العیاذ باللہ. تو یہ انتہائی گویا کہ بد تہذیبی ہے دربار اولیاء کے اندر اور دربار رسالت کے اندر. اس لیے ورنہ تو ایسے بے شمار اعتراض ہندوؤں کے ہم پر آ جائیں گے کہ جناب وہ گنگا کے پانی کی تعظیم کرتے ہیں، تم زمزم کی تعظیم کرتے ہو، وہ پتھر کے بت کے سامنے سر جھکاتے ہو، تم کعبے کے پتھر کے سامنے سر جھکاتے ہو. تو ایسے تو بے شمار اعتراضات گویا کہ اہل اسلام کے اوپر آنا شروع ہو جائیں گے. وہ کہیں گے کہ جناب وہ جا کر یاترا کے لیے دوڑ لگا کے چکر کھاتے ہیں اور اس کو عبادت سمجھتے ہیں، تو تم بھی تو صفا مروہ میں 7 چکر لگا کر اس کو عبادت سمجھتے ہو. تو یہ بے شمار اعتراض ایک گویا کہ ان بد عقلوں کے اگر اعتراض کو لیا جائے تو سارے اسلام پر یہ اعتراض غیر مذہب کا ہونا شروع ہو جائے گا. تو لہذا بات دراصل یہ ہے کہ ان کا یہ کرنا نہ خدا کا حکم تھا بلکہ خدا کی نافرمانی ہے، اور وہ خدا سمجھ کر یہ بات کرتے ہیں. اور مومنین کا اولیاء سے محبت کرنا، ان کی مزارات پر جانا، ان سے عقیدت و احترام رکھنا، یہ اللہ کا بھی حکم ہے، اس کے رسول کا بھی حکم ہے، اور قرآن کو اپنے پیاروں کی تعظیم مطلوب ہے. اب وہ گنگا کے پانی کی تعظیم کرتے ہیں تو وہ شرک ہے، اس لیے کہ اس پانی کو مؤثر سمجھتے ہیں. اور اگر ہم زمزم کے پانی کی تعظیم کرتے ہیں اس لیے کہ ہمارے نبی نے اس کا حکم دیا ہے. تو لہذا ہمارے پاس حکم بھی موجود ہے، اجازت بھی موجود ہے، اور صحیح عقیدہ بھی موجود ہے. صرف ایک سطح دیکھ کر کہہ دینا وہ بھی ایسا کرتے ہیں، تم بھی ایسا کرتے ہو، تو جناب یہ بات تو بالکل احمقانہ ہو جائے گی. اور پھر مولوی صاحب کو اگر یہ کہیں تو وہ ناراض نہ ہو کہ جناب ہندو بھی دیکھتا ہے، آپ بھی دیکھتے ہیں، تو ایک آپ آنکھ پھوڑ دیا کریں کہ پتا چلے کہ جناب ہاں آپ سچے مسلمان ہیں، کہ آپ کی ایک آنکھ بند ہے، اس کی دو آنکھ کھلی ہوئی ہے. یہ تو ایک احمقانہ، یعنی ایک بچہ بھی اس اعتراض کو گویا کہ قبول نہیں کر سکتا. اس کو گویا کہ اپنی کتابوں کے اندر تحقیق کی دلیل بنانا یا منبروں پر گویا کہ خطبے کی زینت دینا، العیاذ باللہ. اللہ رب العزت ہمیں مومنین کاملین اولیاء انبیاء کی تعظیم کرنے کی اور اس کی تشہیر کی توفیق عطا فرمائے. اب دیکھیں یہاں پر جو ارشاد ہو رہا ہے کہ جو ہماری نشانی کی تعظیم کرتا اس کے دل میں تقویٰ ہے، قربانی کے جانوروں سے متعلق ہے، کیونکہ اللہ کی رضا کے لیے دیا جا رہا ہے. اور اس کی مزید تفصیل اگر آپ دیکھیں تو سورہ بقرہ کے شروع میں آ رہی ہے کہ ان صفا والمروۃ من شعائر اللہ، کہ بے شک صفا کی جو پہاڑی ہے اور مروہ کی جو پہاڑی ہے یہ ہماری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. تو آپ دیکھیں صفا کی پہاڑی نشانی، مولا یہ ہمالیہ کو اپنی نشانی کہتا تو کچھ سمجھ میں آتی بات کہ ہمالیہ بہت اونچا پہاڑ ہے، کیٹو کی چوٹی بہت اونچی ہے، تو ہم کہتے ہیں ہاں تو کہتا کہ کیٹو کا ذکر آ جاتا، یہ اس پہاڑی کا ذکر آ جاتا، یہ ہمالیہ کا ذکر آ جاتا کہ یہ دنیا کی سب سے اونچی چوٹی ہے، سب سے اونچا پہاڑ ہے. تو جناب جیسی ہماری اونچی ذات ہے اس طرح یہ ہماری نشانی ہے، تو عقلی طور پر یہ بات سمجھ میں آتی
لیکن تو ایک دو چھوٹے چھوٹے مٹی کے ٹیلے کو اپنی نشانی قرار دے رہا ہے کہ ان میں صفا والمروۃ من شعائر اللہ، کہ وہ صفا کا چھوٹا سے مٹی کا ڈھیر اور مروہ کا وہ چھوٹا سے مٹی کا ٹیلا، یہ ہماری نشانیوں میں سے نشانی ہے. تو مولا کو نے ہمالیہ کے بارے میں ذکر نہیں کیا، صفا کے چھوٹے سے ٹیلے کے بارے میں کیا. تو غیر سے بات آتی ہے کہ ہمیں ہمالیہ کی چوٹی سے غرض نہیں، ہمیں اپنے محبوبوں کی نسبت سے غرض ہے. اس لیے کہ صفا کی پہاڑی پر حاجرہ کے قدم لگے ہیں، مروا کی پہاڑی پر اس پاکیزہ خاتون کے قدم لگے ہیں. تو جہاں ہمارے پاک بندوں اور پاک باز گویا کہ ہمارے بندوں کے قدم لگ جاتے ہیں، تو اس کی اہمیت تو عقل سے نہ دیکھو، ہمارے بندوں کی نسبت سے دیکھو. جہاں ہمارے پیاروں کے قدم لگ جاتے ہیں وہ ہماری نشانی ہو جاتی ہے. تو آپ اندازہ لگائیے میرے عزیزوں، اور دیکھیے تعظیم نبوت تو بہت اونچا مقام ہے. یہاں تو حضرت سیدہ حاجرہ نبی تو نہیں، کیونکہ نبی مرد ہوتا ہے، رسول مرد ہوتا ہے، عورت نبی نہیں ہو سکتی. تو سیدہ حاجرہ علیہ السلام، سیدہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ، مسلمانوں کی ماں، اللہ اکبر، آپ نے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کے لیے جو پانی کے طلب کے لیے جو سعی فرمائی، جو دوڑ لگائی ہے، وہ دوڑنا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے وہ دونوں پہاڑیوں کو اپنی نشانی قرار دیا. تو نبوت کا مقام تو بہت اونچا ہے جس پر آج ہم بحث کر رہے ہیں. یہاں پر تو نبی سے نسبت رکھنے والی اگر کوئی خاتون ہو، اور اس نبی کی تعظیم میں کہ جب حضرت ابراہیم لوٹ کر جا رہے ہیں اور وہ بیابان سنگلاخ جنگل کہ جس میں نہ انسان نہ انسان کی ذات، دور دور تک کوئی سبزہ نظر نہیں آ رہا، آپ نے صرف اپنے شوہر سے ایک ہی بات پوچھی حضرت ابراہیم سے کہ آپ مجھے اس بیابان میں چھوڑ کر جا رہے ہیں اور گنتی کے چار کھجور مجھے دے رہے ہیں، اور یہ میرا چھوٹا بچہ، اس کے پانی اور خوراک کا کیا ہوگا؟ میں آپ سے یہ پوچھتی ہوں، مجھے آپ بتائیے، کیا یہ اللہ کا حکم ہے کہ اللہ نے آپ کو ایسا کرنے کے لیے کہا ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا ہاں. فرمایا پھر جائیے آپ مجھے صابرہ پائیں گے. پھر آپ جائیے، آپ مجھے صابرہ پائیں گے. اللہ اکبر، حضرت ابراہیم سے نسبت رکھنے والی سیدہ حاجرہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ان کے قدم اور ان کے نالین کی یہ برکت ہے کہ جہاں جہاں ان کے قدم لگے وہ خدا کی نشانی بن گئی. ایک دفعہ تو ہو گیا، لیکن خدا نے کہا قیامت تک حاجی یہاں پر دوڑیں گے اور حاجرہ کی سنت کو زندہ کریں گے. کبھی عقل سے سوچیں کہ جناب، مراقبہ تو عبادت ہو سکتی ہے کہ بندہ چھپ کر بیٹھا ہوا ہے، کپڑا ڈالا ہوا ہے منہ پر، خاموشی ہے، یہ ایک جگہ پر بیٹھ کر عبادت. کبھی بھاگنا عبادت ہو سکتی ہے؟ عقل سے پوچھ. کبھی بھاگنا دوڑ لگانا عبادت ہو سکتی ہے؟ لیکن اللہ اکبر، لوگ کہتے ہیں جی بزرگوں کے آثار کو مٹا دو. میں تبرک کی بحث میں اس پر آؤں گا تو کلام کروں گا. کہتے ہیں جی بزرگوں کے آثار کو مٹا دو. میں نے کہا بزرگوں کے آثار کو کہاں کہاں سے مٹاؤ گے؟ کلمے سے لے کر نماز، نماز سے لے کر روزہ، روزے سے لے کر زکاۃ، زکاۃ سے لے کر حج، ہر ادا بزرگوں کے تحت ہے، اور جو اس ادا کے تحت ہوگی وہی عبادت اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. اب دیکھیے، یہی وہ صفا کی پہاڑی جس میں سیدہ حاجرہ دوڑی ہے. تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ بس تم اس کو دیکھ لینا عبادت ہو جائے گی، کیونکہ میری نشانی ہے، اس کو تم دیکھ لو تو حج ادا ہو جائے گا. فرمایا نہیں، وہ اسماعیل کے پیاس کے لیے دوڑی ہیں، تو تم نہیں دوڑو گے، تم بھی دوڑو. اگر تم دیکھو گے تو تمہارا عمل کیا قبول ہو یا نہ ہو، لیکن تم اگر دوڑو گے تو سیدہ حاجرہ کی گویا کہ تکلیف اور ان کی گویا کہ اذیت کا تمہیں احساس ہوگا. جب تم اس کا احساس پاؤ گے اور تمہارا دل ان کی محبت کے لیے نرم ہوگا، تو یہی تمہاری حج کی قبولیت ہوگی، یہی تمہاری عمرے کی قبولیت ہوگی. ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ بے شک یہ صفا کی پہاڑی اور یہ مروہ کی پہاڑی یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. تو اندازہ لگائیے نبوت کی تعظیم کتنی بلند ہوگی کہ جہاں پر غیر نبی ایک صالحہ ولیہ خاتون کے قدم رکھتے ہیں اللہ اسے اپنی نشانی قرار دیتا ہے، اور جہاں پر اللہ کے نبیوں کے قدم رکھے تو اس کی نشانیاں کیسی ہوں. اس لیے فرمایا گی واتخذوا من مقام ابراہیم مسلما، سارا حرم عبادت کے لائق ہے. حرم میں کہیں بھی نماز پڑھیے آپ، ایک لاکھ نمازوں کا ثواب ملے گا، ایک لاکھ نمازوں کا ثواب ملے گا. لیکن رب سے پوچھے مولا تو کیا چاہتا ہے کہاں پڑھے؟ تو نے اجازت، تو نے تو مسلمان کے ساری روئی زمین کو مسجد بنا دیا، اور اس حرم کو اور بالخصوص مسجد الحرام کو تو نے یہ برکت عطا فرمائی اپنی محبوب کی زبان سے کہ قرآن میں تو نہیں آیا تیرے محبوب نے کہا کہ جو یہاں نماز پڑھے گا اسے ایک لاکھ کا ثواب ملے گا؟ یہ منصب نبوت ہے. قرآن میں تو کہیں نہیں آیا کہ جو یہاں نماز پڑھے گا اسے، تو یہ جو بہت زور لگا کر اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ ایک لاکھ یہاں پر ہے، 50,000 مدینے میں ہے. ہم نے کہا 50,000 مدینے میں ہو یا 1,00,000 یہاں پر ہو، یہ منصب مصطفیٰ کا تھا، مصطفیٰ نے خود اسے رائج کیا ہے. اور پھر کہو کہ جناب نبی مختار نہیں ہے، اللہ اکبر. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے 1,00,000 نمازوں کا ثواب وہاں پر بیان فرمایا، لیکن اگر اللہ سے پوچھا جائے کہ مولا یہ پوری مسجد میں 1,00,000 کا ثواب کہیں بھی نماز پڑھے تو مل جاتا ہے، لیکن تیری رضا کیا ہے؟ تو کیا چاہتا ہے؟ تو رب کہتا ہے میں یہ چاہتا ہوں جہاں ابراہیم نے نماز پڑھی ہے وہاں تم پڑھو، جہاں ابراہیم نے سجدہ کیا وہاں تم سجدہ کرو. تو دیکھو اللہ نے یہ نہیں فرمایا میرے پورے حرم میں کہیں بھی نماز پڑھو، میری یہی رضا ہے، بلکہ فرمایا اگر میری رضا چاہتے ہو اور زیادہ ثواب چاہتے ہو، زیادہ اجر چاہتے ہو، میرا قرب چاہتے ہو، تو واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، تو اس جگہ کو پکڑ لو مصلی کے لیے جہاں پر ابراہیم کے قدم لگے ہیں، کیونکہ جتنا تم میرے محبوب کے قریب ہو جاؤ گے عبادت میں اتنی برکتیں بڑھتی چلی جائیں. اسی کو لیتے ہوئے شاہ عبدالحق محدث سے دہلوی علیہ رحمت نے اشرت النماز شریف میں کے اندر اشارہ فرمایا کہ نماز کا تو یہی مسئلہ ہے کہ جو شخص دائیں طرف نماز پڑھتا ہے اس کا اجر و ثواب بائیں سے زیادہ ہے، بائیں سے زیادہ ہے. لیکن آپ فرماتے ہیں میری تحقیق یہ ہے کہ جو مسجد نبوی میں جائے اور بائیں طرف نماز پڑھے اس کا ثواب دائیں سے زیادہ ہے، اس لیے کہ بائیں طرف میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے ہیں. ارے جو مقام ابراہیم کے قریب ہوگا وہ خدا کی رضا پائے گا، جو مصطفیٰ کے قریب ہوگا تو خدا اسے بخش دے گا. میری تحقیق یہ ہے کہ جو سرکار کے حجرے کے جتنا قریب ہوتا چلا جائے گا اسے اجر و ثواب دائیں بازو سب سے زیادہ ہوگا، اس لیے کہ فضیلت جو ہے وہ مصطفیٰ کی برکت سے تھی، وہ تو وہاں خود موجود ہے، تو جو ان کے قریب جتنا ہوگا خدا اس کی اتنی زیادہ سنے گا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول. تو یہ تعظیم نبوت کا فلسفہ آپ دیکھیے، فرمایا کہ ابراہیم کے جہاں قدم لگ رہے ہیں اس جگہ کو تم مصلی بنا لو. حال میں قومی اخبار میں خبر آئی تھی جہاں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی ہے اس کو نجدی حکومت توڑ کر وہاں بلڈنگ بنانا چاہ رہی ہے. ہم نے کہا ظاہر سی بات ہے امریکہ نے اتنا چوس لیا ہے کہ اب ہوٹلوں پہ گزارا کرنا ہے انہوں نے، امریکہ نے ان کو اتنا چوس لیا ہے کیونکہ ایجنٹ ہے امریکہ کے، چوس اتنا لیا امریکہ نے، اب ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، اب یہ کیا کر رہے ہیں جہاں پر سرکار کا مولود ہے جو گویا کہ مروا کے سامنے جو لائبریری بنی ہوئی ہے اس کو توڑ کر یہ بھی وہاں پر گویا کہ ٹھیکے پر دے رہے ہیں بلڈنگ کے لیے، کیونکہ اب شیخوں کے پاس کچھ ہے تو نہیں کہ شراب کہاں سے آئے گی اور شباب کہاں سے آئے گا. تو لہٰذا اگر حرم یہ کمانے کی جگہ ہے تو ساری عمارتیں توڑو، ہوٹلیں بناؤ، ٹھیکے پر دو، پاکستانی انڈین خوب کمائیں گے اور جو ہم کو ملنا ہے وہ تو ملتا رہے گا. اور ساتھ میں یہ بھی آیا اخبار کے اندر کہ جناب مقام ابراہیم کو ہٹانے کی، اور یہ تو آن دا ریکارڈ بات ہے جو تمام جریدوں میں اخباروں میں، یہاں تک کہ اگر آپ سعودی آ جا کر کسی بھی متبے کو پکڑ کر پوچھے تو آپ کو یہ حقیقت بتائے گا کہ آج سے پانچ سال پہلے یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ حرم سے گویا کہ معاذ اللہ مقام ابراہیم کو ہٹا دیا جائے. پوچھا گیا کیوں؟ کہ لوگ اسے چومتے ہیں، لوگ اسے چومتے ہیں اور اس سے شرک ہو جاتا ہے. میں نے کہا جو حجر اسود کو چومنے سے شرک نہیں ہوتا تو یہاں چومنے سے شرک کیسے ہو جاتا ہے؟ یہ تمہارا عجیب فلسفہ ہے کہ وہاں چومو تو شرک نہیں، یہاں چومو تو شرک. اور شرک کی تو یہ تعریف ہے کہ خدا کے علاوہ کوئی بھی معاملہ کسی سے کیا جائے، کہ چاہے وہ قریب ہو، بعید ہو، زندہ ہو، مردہ ہو، ایک دفعہ ہو، سو دفعہ ہو، شرک ہوتا ہے، وہ کسی جہت میں جائز نہیں ہوتا. ایک تو لال رومال اٹھا کر آپ توحید کی درس دے رہے ہیں اور آپ کو یہ نہیں پتا کہ جناب حجر اسود کو چومنا تو جائز آپ قرار دے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں وہ سنت ہے رسول اللہ کی اس لیے جائز ہے. تو میں نے کہا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام الحیاذ باللہ شرک ارتکاب کا فتویٰ دے سکتے ہیں یا چومنا گویا کہ شرک ہوا جا سکتا ہے؟ الحیاذ باللہ صحابہ اکرام نے صرف حجر اسود کو تو نہیں چوما، صحابہ اکرام اگر یہاں پر مقام ابراہیم جہاں پر حضرت ابراہیم کے قدم ہیں اس کو مسلمان چوم رہے ہیں تو بے تحاشا حدیث موجود ہے جس میں صحابہ نے میرے آقا کے پاؤں کو چوما ہے. یہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک گویا کہ قافلہ آیا، سرکار اپنے حجرے سے نکلے، سرکار حجرے سے جیسی باہر ہوئے وہ اپنی سواریوں سے اترے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم پاک کو چومنے کے لیے زمین پر گر گئے. یہ غزوہ حنین آج بارہویں رکعت گیارہویں رکعت میں حنین کا ذکر گزرا ہے اور گویا کہ دسویں رکعت کے اندر حنین کی تفصیل گزری ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کے بیٹے جن کا نام سفیان تھا، انہوں نے زمانہ جاہلیت کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف دی تھی، لیکن جب وہ مسلمان ہو گئے تو انہیں اپنے دل میں یہ خدشہ تھا کہ میں نے سرکار کو مکہ میں اتنا ستایا ہے، سرکار نے میرا ایمان تو قبول کر لیا ہے. تو وہ جو سما سمجھ سرکار نے میرا ایمان، کیونکہ سیرت قرآن پر عمل جب ہوگا جب سرکار کی سیرت حق میں ہوگی، کیونکہ ایمان ہے قال مصطفی، قرآن ہے حال مصطفی. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کے بغیر قرآن پر عمل نہیں ہو سکتا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے بغیر شریعت کے حکم نافذ نہیں ہو سکتے. اب آپ دیکھیے وہ سرکار کے چچا کے بیٹے جن کا نام سفیان ہے، وہ دل میں اس فکر کو لیے ہوئے ہیں کہ سرکار نے میرا ایمان تو قبول کر لیا ہے، لیکن سرکار کے دل میں بات تو آتی ہوگی کہ اس نے مجھے اتنی تکلیف دی، اتنی اذیت دی اور میرے ساتھ اس نے یہ معاملہ کیا. ان کے دل کو یہی بات کھاتی جاتی تھی. حنین کے مقام پر جب جنگ شروع ہوئی، اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو اس وقت گویا کہ ایک روایت کے مطابق 40,000 کے قریب تھے اور 10,000 کے لگ بھگ کافر تھے، ان کے منہ سے یہ نکل گیا صحابہ کے منہ سے کہ دیکھو بدر میں ہم کتنے کم تھے اور ان کو پچھاڑ دیا ہم نے، آج دیکھو ہماری تعداد زیادہ ہے ہم ان کو دیکھ لیں گے، یہ کلمہ جب سرکار نے سنا تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنے لشکر پر فخر نہ کرو، خدا کی رضا پر فخر کرو اور توبہ کرو. اللہ اکبر. جہاں پر لشکر کی کثرت کی بات آئی تو اللہ رب العزت نے گویا کہ امتحاناً اور گویا کہ احساس دلانے کے لیے حنین کے اندر مسلمانوں پر یہ گویا کہ امتحان کی کیفیت ڈال دی. حنین میں ہوا یوں کہ حنین جو طائف کے قریب یہ وادی ہے، وہاں پر چھوٹی چھوٹی چھوٹے چھوٹے مٹی کے ٹیلے ہیں اور پہاڑیاں ہیں کہ اس کو کمین گاہ بنایا جا سکتا ہے، دشمن وہاں پر پشت لے کر گویا کہ کسی پر حملہ کر سکتا ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے دراز گوش کو لے کر، صحیح بخاری میں بھی روایت موجود ہے، ابن کثیر نے بھی لکھا، ساری تاریخ میں روایت موجود ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب حنین کے میدان میں داخل ہوئے تو کافر اس چھوٹے چھوٹے جو پہاڑی کا سلسلہ تھا اس کے پیچھے چھپے ہوئے تھے. اب جب قریب سرکار آئے تو وہ اچانک نکل کر آئے، جب وہ اچانک نکل کر آئے اتنے زوردار انداز میں کافروں نے حملہ کیا کہ صحابہ اکرام اپنی سواری پیچھے طرف دوڑانے لگے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے لوٹ کے فرمایا کہ کوئی میرا صحابی اپنی سواری لے کر بھاگے گا نہیں، میدان کوئی نہیں، بشری تقاضا، اچانک دشمن آ گیا تو بندہ پیچھے بھاگتا ہے تاکہ پیچھے بھاگ کر اپنے اوسان کو مطلع کر کے دوبارہ آ کر حملہ کرے. اللہ اکبر. نبی کریم نے فرمایا کہ کوئی پیچھے ہٹ کر بھاگے گا نہیں. اس وقت حضرت مولا علی کہتے ہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سفید رنگ کے دراز گوش پر سوار تھے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی جرت اور ہمت دیکھیے، اللہ اکبر. اور نبی واقعی میں صاحب حلم ہوتا ہے، نصرت اور غیرت اور حشمت کا بادشاہ ہوتا ہے. عام انسانوں کے مقابلے میں 80 مردوں کی سیر جن سے بشریت کی طاقت دی جاتی ہے اسے طاقت میں، اور نبوت کی طاقت تو یہ ہے کہ وہ فرش مکہ پر کھڑے ہو جائے تو آسمان پر چاند کو دولت کر دیتا ہے. یہ تو نبوت کی طاقت ہے. نبوت کی طاقت کو اگر ہٹا کر دیکھا جائے تو 80 مردوں سے زیادہ کی طاقت ایک گویا کے نبی کو دی جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سرکار کے چچا حضرت عباس کہتے ہیں اور مولا علی کہتے ہیں کہ سرکار جس سفید دراز گوش پر سوار تھے سرکار پیچھے نہیں ہٹے، میدان چھوڑ کر آپ پیچھے نہیں گئے کہ کافر منہ پر آ گئے ہیں. جو صحابہ پیچھے گئے سرکار نے ان کو بڑی آواز سے فرمایا کہ کوئی میرا صحابی پیچھے کی طرف جائے گا نہیں. یہ سرکار نے اعلان کیا، اور سرکار جب خود آگے بڑھے تو کیسے بڑھے؟ آپ کو پتا ہے نا کہ دشمن کو ڈرایا جاتا ہے تو پہلے اسلحے سے نہیں مارا جاتا، پہلے اس سے کہا جاتا ہے کس سے لڑنے آیا ہے، کس سے مقابلہ کر رہا ہے. یعنی دشمن کو زیر کرنے کے لیے پہلے زبانی کلامی باتیں ہوتی ہیں تاکہ اگر وہ زبانی کلامی باتوں میں گویا کہ مبتلا ہو جائے اور احساس اس کے گر جائے، کمزوری میں آ جائے تو جنگ کی ضرورت نہیں. اب اگر وہ زبانی کلامی گویا کہ دھمکی میں نہیں آ رہا تو اس کے بعد اسلحہ اٹھایا جاتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جنگ کی ترکیب کو آزمایا، اور آپ دیکھیے سامنے حنین میں کافر تھے، کون تھے؟ اب سرکار ان کو ڈرا کیا رہے ہیں، کیا کہہ کر ڈرا رہے ہیں؟ یہ کہہ کر نہیں ڈرا رہے میرے ساتھ 40,000 کے لشکر ہیں، کیونکہ ڈرانا اس کو کافروں کو اس چیز سے ہے کہ جس سے کافر ڈرے، جس سے کافروں کو واقعی میں ڈر لگے. سرکار نے نہیں کہا کہ بھاگ جاؤ میرے سامنے سے، میرے پاس 40,000 مرد ہیں، میں گویا کہ تمہیں یہاں پر سب کو قتل کر دوں گا، نہیں. صحیح بخاری شریف کے اندر روایت ہے سرکار نے گویا کہ اپنے دراز گوش کو گویا کہ ایڑی لگائی اور زبان پر ایک شیر گنگنایا، زبان پر ایک شیر گنگنایا، فضا میں تلوار کو لہراتے ہوئے میرے آقا نے فرمایا انا نبی جو لا کذب انا ابن عبد المطلب. بولیے سبحان اللہ. یہ صحیح بخاری. وہ جو ملا کہتے ہیں نا سرکار کے والدین کا ایمان، میں نے کہا تمہارے ایمان کی کوئی خبر نہیں، محمد رسول اللہ آج کافروں کے منہ پر اپنے دادا کے نام فخر سے لے رہا ہے. سرکار فرماتے ہیں انا نبی جو لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں سچا نبی ہوں جھوٹا نہیں، اور تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کافروں کے منہ پر اپنی نسبت اپنے دادا کی طرف کر رہے ہیں، تو کافروں نے کو کہہ دینا چاہیے تھا کہ آپ ان پر کیوں فخر کر رہے ہیں، وہ تو ہمارے جیسے تھے الیاذ باللہ، اور وہ ان کا اعتراض تو درکنار. نبی کسی کافر پر فخر ہی نہیں کرتا، نبی کسی کفر اور جہالت کی چیز پر فخریہ جملے نہیں کہتا. یہاں پر سرکار نے جو فخریہ جملے ارشاد فرمائے ہیں وہ اپنے دادا کی نسبت سے، ایک طرف اپنا اظہار نبی کے ہونے سے کیا ہے اور ایک طرف حضرت عبد المطلب سے کیا ہے. موازنہ دیکھیں آپ شعر کا، شعر کے دونوں حصے آپ دیکھیں کہ انا نبی جو لا کذب. صحیح بخاری میں شعر لکھا ہوا ہے، کتاب الجہاد کے اندر، کتاب المغازی کے اندر، صحیح مسلم میں یہ شعر لکھا ہوا ہے. نہ جانے یہ کیا بخاری کے ختم کرتے ہیں، پوری کراچی میں پوسٹر لگتا جی ختم بخاری ہو رہا ہے، تو ہم نے کہا صرف بریانی ہے، پلاؤ ہے، چندہ ہے، یا کچھ بخاری میں جو ہے اس پر عمل بھی کرنا ہے. اب دیکھیں صحیح بخاری کتاب المغازی میں روایت موجود ہے، نبی پاک نے یہ شعر ایک شعر پڑھا جس کے دو مصرے ہیں کہ انا نبی جو لا کذب انا ابن عبد المطلب، کہ میں اللہ کا سچا نبی ہوں جھوٹا نہیں. اور تم جانتے ہو کہ میرا منصب تو اللہ کا نبی ہونا ہے, میری ذات کیا ہے, میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. تو یہاں پر علماء نے لکھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کافروں کے منہ پر اپنا تعارف جہاں نبوت سے کیا ہے وہاں حضرت عبد المطلب سے کیا ہے. تو اندازہ لگائیے سرکار کو اپنے دادا کے ایمان کتنا پیارا ہوگا, کتنا مقبول ہوگا, اور سرکار کے دادا سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کتنے پکے موحد اور مومن ہوں گے کہ جن کے لیے فخریہ جملہ کوئی عام شخص نہیں کہہ رہا, خاتم النبیین امام الانبیاء کہہ رہا ہے. ان النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. یہاں سے ابوین کریمین کا مسئلہ حل ہو رہا ہے کہ سرکار کے والدین مومن ہیں اس لیے سرکار یہ جملہ کہہ رہے ہیں. دیکھیے بات چلی تھی چومنے پر تو میں اس طرف آ رہا ہوں. اب جب جنگ شروع ہوئی وہ پیچھے ہٹے. اب یہ اصحاب سمرہ سمرہ جماعت کے جو لوگ تھے وہ پیچھے ہٹ رہے تھے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عباس جو اپنے چچا ہیں ان سے کہا کہ تم آواز لگاؤ زور سے, کیونکہ بھگڑ مچی ہوئی تھی, شور بہت سخت تھا. یہ بھی صحیح بخاری کے اندر ہے کہ آواز لگاؤ کوئی پیچھے نہ جائے, جو پیچھے چلے گا خدا اس سے ناراض ہو جائے گا. تو لہذا کوئی میدان چھوڑ کر پیچھے نہ جائے, تمہاری موت تمہارے گھر میں بھی ہے یہاں پر بھی ہے, موت تمہیں چھوڑے گی نہیں, لہذا خدا کی رضا کے لیے میدان میں ڈٹے رہو, میدان جہاد کو چھوڑنا نہیں ہے. یہ سرکار نے کہا. حضرت عباس کو جب سرکار نے حکم دیا کہ تم چیخو اور ان کو پکارو تو حضرت عباس نے سرکار کے سامنے زوردار آواز سے چیخا, یا اصحاب سمرا, اے سمرا جماعت کے لوگ بھاگنا نہیں لوٹ کر آ جاؤ. علماء لکھتے ہیں وہ آواز اتنی بڑی تھی, تشبیہ دیتے ہیں مثال دیتے ہیں کہ وہ آواز اتنی بڑی تھی جیسا کوئی چٹان گری ہو. وہ آواز اتنی بڑی تھی کہ حاملہ اونٹنی سنتی تو اس کا حمل گر جاتا. یعنی حضرت عباس کی آواز اتنی بھاری تھی اور قد اتنا بڑا تھا کہ آپ نے اتنے زور سے چیخا تھا کہ علماء تشبیہ دیتے ہیں کہ اس طرح چٹان زمین پر گرتی ہے, اس قسم کی آواز تھی. اور آپ کی آواز کی تشبیہ ایک یہ کہ حاملہ اونٹنی بھی اگر سن لے تو اس کا حمل گر جاتا. اتنے زور سے حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گویا کہ چیخا کہ تم دوڑو نہیں. پتا چلا کہ جب نبی بات نہ کر رہے ہوں اس وقت آواز بلند کرنا جائز ہے, اور جب نبی حکم دیں اس وقت آواز بلند کرنا جائز ہے, لیکن جب نبی بات کر رہے ہوں اس وقت آواز بلند کرنا جائز نہیں ہے. یہ ہم سے کہتے ہیں تم تو کہتے ہو یا رسول اللہ, یا نبی سلام علیکا, مصطفیٰ جانے رحمت اللہ علیہ وسلم. اور قرآن کہتا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, قرآن کہتا میرے نبی کے سامنے آوازوں کو بلند نہ کرو. یہ ان کا ایک نیا آج کل کا ڈھکوسلا ہے. یہ کہتے ہیں جی تم تو گستاخ رسول ہو گئے, تم تو یا نبی کہتے گستاخ ہو رہے. ہم نے کہا کیوں, کہا یہ شرک کا مسئلہ تو چھوڑو, اللہ فرما رہا نبی کے سامنے آواز بلند مت کرو. یہ آج کل نئے جدت والے جو ہے نا, جو نئے نا سیٹ جو آ رہا ہے وہ یہ اعتراض نہیں لاتے ہیں. تو کہتے ہیں جی یہ دیکھیے آپ یا نبی غور سے کہہ رہے ہیں, تو اللہ نے تو فرمایا نبی کے سامنے چیخو نہیں آواز بلند مت کرو, اور جو آواز بلند کرے گا اللہ کہہ رہا انتہ بتا مالکم انتم لا تشعرون, میں اس کے عمل کو برباد کر دوں گا اور اسے خبر بھی نہیں ہوگی, یعنی وہ کافر ہو جائے گا. تو پتا چلا کہ تم نے نبی کے سامنے آواز کو بلند کی اور تم کافر ہو گئے. ہم نے کہا حضرت عباس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ صحیح بخاری کے شروع سے حضرت عباس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اور کم سے کم قرآن پر زیادتی نہ کرو, تفسیریں پڑھ لیا کرو. تمام مفسرین لکھا ہے یہ اس وقت ہے جب سرکار کلام کر رہے ہو, اس وقت گفتگو نہ کی جائے کہ کہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام پر تمہاری آوازیں بلند نہ ہو جائے, ورنہ اگر سرکار اجازت دے دے یا سرکار خاموش ہو تو اس وقت بلند آواز سے کسی مسئلے کو بیان کرنا, یہ سرکار کی بارگاہ میں استغاثہ کر رہا ہے, یہ منع نہیں ہے, یہ منع نہیں ہے. اب آپ دیکھیں حضرت عباس نے جب ان کو بلایا تو وہ آ تو گئے. اب یہ سفیان نے دیکھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس کو امتحان دے رہے ہیں سب کا کہ کون لڑتا ہے. تو یہ کہتے ہیں میں نے پیچھے سے دوڑ لگائی اور سرکار کے سامنے آ گیا کہ مروں بھی تو سرکار کے سامنے مروں. صرف اس لیے کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں سرکار کو تکلیف بہت دی, اذیت بہت دی. میں آج سرکار کی آنکھوں کے سامنے اس لیے کہا سرکار کی آنکھیں مخلصوں کو ڈھونڈ رہی ہے, اور آج سارے لوگ میدان چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں. میں آج سرکار کے سامنے اتنے زخم کھاؤں گا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو یقین ہو جائے گا کہ میں نے جو ایمان لایا یہ منافق نہیں ہوں, میں مخلص کامل ہوں, میں مومن کامل ہوں. حضرت سفیان کہتے ہیں میں سرکار کے سامنے, اور پہلے اپنے چچا سے کہہ لیا تھا کہ حضرت عباس کیونکہ چہیتے چچا تھے, کہہ دیا تھا کہ دیکھیے میں آگے جا رہا ہوں, کیونکہ یہ بھی بھتیجے ہیں, میں آگے جا رہا ہوں, آپ سرکار کو ذرا میری طرف متوجہ کر رہا ہوں اور کہنا دیکھو سفیان لڑ رہا ہے حضور, دیکھیے کیسا مومن ہے. تو حضرت عباس نے کہا کہ ٹھیک ہے تم آگے جاؤ, شہید ہو گئے تو میں دعا کروا دوں گا, ورنہ میں تمہاری طرف سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے چشمان کرم کو پھیرتا رہوں گا. اب حضرت عباس سرکار کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کیونکہ سرکار ان کی بڑی تعظیم کرتے ہیں, اللہ اکبر, اپنے چچا کی بڑی تعظیم اور توقیر کرتے ہیں. اب جب جنگ شروع ہوئی سفیان کے آگے آ گئے, ابھی لڑ رہے ہیں اور ان کے جسم پر گویا کہ زخم لگ رہے ہیں, حضرت عباس نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی کہ سرکار دیکھیے سفیان منافق نہیں ہے، اس نے دل سے آپ کا کلمہ پڑھا ہے، دیکھے کیسی جمع مردی کے ساتھ لڑ رہا ہے، اللہ اکبر۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے سفیان کی طرف دیکھا اور جس بھرپور انداز میں وہ کافروں کے سامنے لڑ رہے تھے سرکار کا دل خوش ہو گیا اور سرکار کی زبان سے ایک جملہ بڑے بلند آواز سے نکلا کہ ہاذا اخی،
یہ تو واقعی میں میرا بھائی ہے،
یہ تو واقعی میں میرا بھائی ہے۔ حضرت سفیان کہتے جب میرے کانوں میں آواز پڑی کہ سرکار نے مجھے اپنا بھائی کہا، کہتے میں لوٹ کر آیا اور جب میری آنکھیں سرکار کی آنکھوں سے مل رہی ہے اس وقت سرکار نے دوبارہ یہ جملہ بیان فرمایا ہاذا اخی۔ ابن کثیر و تمام مفسرین لکھا کہ حضرت سفیان سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں پہ گر گئے، فتقبل یدہ فتقبل رجلہ علیہ الصلوۃ والسلام، سرکار کے پاؤں کو چومنے لگے،
سرکار کے پاؤں کو چومنے لگے۔ اور آپ کو پتا ہے چومنے کے لیے جھکا جاتا ہے، چومنے کے لیے جھکا جاتا ہے، اس لیے علماء نے لکھا کہ دل کا جھکنا جائز ہے، سر کا جھکنا منع ہے۔ لیکن سر کا جھکنا اگر بزرگ کی تعظیم کے لیے ہو، یعنی دس بوسی کے لیے ہو یا پائے بوسی کے لیے ہو، تو اس وقت تو جائز ہے، لیکن خام خاص سر کو جھکانا جائز نہیں ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں وہ گر گئے ہیں، سرکار کھڑے ہیں اور وہ قدموں میں گر گئے، سما آپ ذہنوں میں موجود کر سکتے ہیں، چوم رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ اٹھو سفیان ابھی تو تم نے کلمہ پڑھا ہے، پہلے تم بتوں کو چوم رہے تھے اب مجھے چوم رہے ہو، اٹھو یہ کیا کر رہے ہو، اٹھو نہیں۔ بلکہ ابن کثیر یہ بات لکھتا ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی طرف توجہ کی اور فرمایا دیکھو کوئی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے، حضرت مولا علی آگے بڑھے اور اس کی حضور میں دیکھنا چاہتا ہوں، فرمایا سفیان کو دیکھو جو میرے قدموں میں پڑا ہے، یہ جنتی ہے۔ اس وقت امام احمد رضا کہتے ہیں کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہ کوئی اور مفر نہ کوئی مقر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں۔ تو چومنے پر تو بے شمار روایتیں گویا کہ موجود ہیں، اس میں آپ دیکھیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پائے مقدس کو انہوں نے چوما اور سرکار نے جنت کی بشارت میں رحمت فرمایا، اللہ اکبر۔ تو تعظیم نبوت پر یہ ایک اہم کڑی ہے کہ اللہ رب العزت حضرات انبیاء اکرام کو یہ مقام عطا فرماتا ہے۔ ایک بات آخری یہاں پر عرض کروں کیونکہ یہ بھی موضوع طویل ہے، وقت بالکل قریب ہو رہا ہے ہمارا۔ آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر سنا ہوگا سورہ قصص میں، سورہ طہٰ میں اس کی بڑی تفصیل گویا کہ واضح ہو گئی، ہم اس بحث میں وہ بھی لائیں گے کہ نبی کو بھائی کہنا جائز ہے۔ لوگوں کا عادت تھی کہ سب بھائی ہیں، المومن اخوہ، سارے مومن بھائی بھائی، میں نے کہا اللہ بھی مومن ہے اس کو بھی بھائی بولو۔ کچھ لوگوں کو بہت زیادہ فکر ہوتی ہے، اسماعیل فقیر نے اس بات کو لکھا ہے کہ جناب اس میں تو اس بات کو اس انداز میں لکھ لیا کہ ہاں وہ بڑے جو بزرگ ہوتے ہیں وہ بڑے بھائی ہوتے ہیں، جو چھوٹے ہوتے ہیں وہ چھوٹے بھائی ہوتے ہیں، سب اللہ کے بندے ہیں۔ تقریب الامام میں لکھتا ہے سب اللہ کے بندے ہیں، ان کی تعظیم ایک بشر جیسی کرو بلکہ اس میں بھی کمی کرو، یہ لفظ موجود ہے۔ میں نے کہا یہ بات سفیان کو سمجھنے کیوں نہیں آئی، یہ بات حضرت عباس کو سمجھنے کیوں نہیں آئی، یہ سارے صحابہ کو سمجھنے کیوں نہیں آئی، وہ تو اور یہ قرآن جو کہہ رہا ہے وہ تعزیروہ، یہ مبالغے کے صیغے استعمال کر رہا ہے، وہ تو قروح، خوب خوب تعظیم کرو، خوب خوب اس پر گویا کہ تعریف کرو۔ اور حضرت امام شرف الدین بوسیری کہتے ہیں کہ میرے دل نے بھی یہ چاہا کہ میں قصیدہ بردہ جو لکھ رہا ہوں اس میں ایک شعر ایسا لکھوں جس میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بشریت اور آپ کے مقام کو واضح کروں، تو فرمایا جب میں نے قلم اٹھا کر اس شعر کو لکھا اور اس کو لکھنے لگے کہ میرا علم کیا کہتا ہے کہ آپ کون ہیں، تو فرمایا فمبلغ العلم ان فیہ، فمبلغ العلم انہم فیہ بشر، کہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ حضور آپ میرے علم کی انتہا یہ ہے کہ آپ بشر ہیں۔ فرمایا کہ آگے کی تشریح مجھے ذہن میں نہیں آ رہی تھی کہ میں اس پر کیا لکھوں، فرمایا میری آنکھیں جب مدھم پڑنے لگی تو سرکار نے میرے کان میں ارشاد فرمایا کہ آگے یہ کہے کہ فمبلغ العلم انہم فیہ بشر وَأَنَّهُ خَيْرُ خَلْقِ اللَّهِ كُلِّهِ، کہ ساتھ میں یہ بھی لکھ دے کہ خدا کی خلق میں آپ کا ہمسر بھی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ دوسرا مصرع حضرت امام دوسری کے کانوں میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تفسیر فرمایا، اور پہلا جملہ حضرت امام دوسری علیہ رحمت نے گویا کہ خود تحریر فرمایا، اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ کا واقعہ آپ نے سورہ قصص میں اور سورہ طہٰ میں پڑھا ہوگا، حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرعون کے دربار میں پہنچے تھے، فرعون نے آپ کو ڈرانے کے لیے سارے جادوگروں کو جمع کیا اور وہ خود کو خدا کہتا تھا، انا ربکم الاعلی اور یہ تھے ابو الاعلی، فرعون نے اپنا نام رکھا تھا انا ربکم الاعلی، کیا نام رکھا تھا اس نے انا ربکم الاعلی، اور یہ کہتے ہیں اپنے آپ کو ابو الاعلی۔ ہم نے کہا دیکھیں فرق تو کوئی نہیں ہے جناب، ایسا نام نہ رکھو جو خدائی کا ثبوت دے رہا ہو، اعلی خدا کی ذات ہوتی ہے، اور یہ کہتے ہیں ابو الاعلی، ہم نے کہا ابو کا معنی تو باپ کا ہوتا ہے، تو جناب اس کے صرف معنی کیا بنے گا، کوئی عاجزی انکساری والی کنیت رکھنی چاہیے، یہ تو فرعونیت والی کنیت ہے کہ جناب یہ تو فرعون دعویٰ کرتا ہے، گالی نہیں ہے، فرعون دعویٰ کر رہا ہے قرآن میں انا ربکم الاعلی،
میں تمہارا سب سے اعلیٰ رب ہوں, اور صفت اعلیٰ کو سب سے پہلے استعمال کرنے والا فرعون ہے, یہ پھر یہ بعد میں ابو الاعلیٰ صاحب ہے. تو دیکھیے آپ, جب اس نے کہا انا ربکم الاعلیٰ, حضرت موسیٰ جب پہنچے دربار میں تو آپ کے چہرے پر اتنی حشمت اور جلال کے اثرات تھے کہ گویا کہ فرعون کانپ گیا, اور اس نے سارے جادوگروں کو بلایا کہ موسیٰ کو اپنے گھیرے میں لو اور اسے ڈراؤ. وہ ایسا احمق تھا کہ جادوگروں نے پہلے اس کی آنکھوں پر جادو کیا. وہ بنتا تھا خدا, لیکن اس کے جادوگر اس سے زیادہ تیز تھے. انہوں نے کیا کہا کہ اگر اس کو جادو نہیں دکھائیں گے تو یہ ہم کو مار دے گا. تو اس نے سب سے پہلے جادوگروں نے کیا کیا, فرعون کی آنکھوں کی نظر بندی کی کہ ہم پھینکیں گے رسی, اس کو نظر سانپ آئے گا. اور نظر بندی میں یہی ہوتا ہے کہ جناب ایک مخصوص عمل ہے وہ کر لیا جاتا ہے, ذہن کو مسخر کر لیا جاتا ہے, روح کو مسخر کر لیا جاتا ہے, جو آپ چاہتے ہیں پھر وہ دیکھتا ہے. تو یہ بنے تھے صاحب خدا, لیکن ان کے بندے اتنے تیز نکلے کہ انہوں نے جناب اس کے جس کے سامنے سجدہ کرتے تھے اس کی آنکھوں پر جادو کیا, اور پھر اپنی ساری کی ساری رسیاں لے کر پہنچ گئے, اور یہ خوشی سے دیکھنے لگا کہ اوہ میرے سارے جو سجدہ کرنے والے بڑے کامل ہیں کہ انہوں نے تو آج اتنا بڑا صلح جمع کر لیا ہے کہ موسیٰ اس کا کیا جواب دے گا. اللہ اکبر. سورہ طہ کے اندر آیت نمبر 65 پر اس بات کو ذکر کیا گیا ہے جب حضرت موسیٰ کے سامنے پہنچے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی چادر جو سفر سے آنے کے بعد آپ نے چہرے پر ڈالی تھی دھول مٹی کے لیے, جب آپ نے اس کو اٹھا کر اپنے امامے پر لی تو آپ کے چہرے کو دیکھ کر سارے جادوگر مبہوت ہو گئے. آپ کے چہرے کے جمال اور وجاہت اور جلالت کے غرانے کو دیکھ کر سارے جادوگر مبہوت ہو گئے, اور انہوں نے اپنے رسیوں کو پیچھے کیا اور ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ حضرت موسیٰ کو نبی سمجھ کر نہیں ظاہری بزرگی کو دیکھ کر, اور اپنی زبان سے کہنے لگے قالوا یا موسیٰ اما ان تلقیا و اما ان نکونا اول من القا. حضرت پہلے آپ کچھ دکھائیں گے یا ہم؟ پہلے آپ کچھ دکھائیے, پہلے آپ کچھ دکھائیے. تو یہاں پر دیکھیے جادوگروں نے صرف حضرت موسیٰ کی ظاہری بزرگی کو دیکھ کر ان کے زبان سے کیا نکلا کہ نہیں اول یہی ہے. تو لہذا ہوئی پہلے آپ کچھ دکھائیں یا ہم؟ حضرت موسیٰ نے کہا کہ نہیں پہلے تم دکھا. انہوں نے اپنی رسیاں پھینکی, حضرت موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا, وہ رسیاں ان کی ساتھ بن گئی, حضرت موسیٰ کا عصا جو تھا وہ اجدہا بن گیا, اور اس نے ساری رسیوں کو نگل گیا. یہ سارے جادوگر دیکھ رہے تھے کہ یہ تو فرعون تالیاں بجا رہا ہے لیکن یہ احمق ہے, اس لیے کہ یہ رسی تو رسی ہے, یہ تو جادو سے ہم نے اس کی آنکھ کے سامنے سانپ بنایا ہے, لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ خدا کے نبی نے جو عصا پھینکا ہے وہ لکڑی واقعی میں سانپ بن گئی ہے. معجزے اور جادو میں یہی فرق ہوتا ہے, جادو میں نظر بندی کر دی جاتی ہے لیکن معجزے میں شے کی اصل جن تبدیل ہو جاتی ہے, یہ معجزے کی حقیقت ہے. انہوں نے دیکھا کہ واقعی میں اس لکڑی کے اندر اللہ نے رگ و ریشہ اور گوشت پوشت پیدا کر کے اس کو سانپ بنا دیا ہے. وہ آگے گر گئے اور اس نے کہا کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں. یہاں پر حضرت امام راضی امام قرطبی نے لکھا کہ کیا بات تھی, فرعون نے ایمان نہیں لایا, یہ ایمان کیسے لے آئے؟ فرمایا ان کا وہ جملہ دوبارہ پڑھو کہ پہلے آپ کچھ دکھائیں یا ہم. تو فرمایا حضرت موسیٰ کی ظاہری بزرگی کو دیکھ کر, جو انہوں نے تھوڑی دیر کے لیے حضرت موسیٰ کی ظاہری بزرگی کا احترام کیا, رب کریم کو یہ پسند آ گیا اور اللہ نے ان کے دل سے کفر کو ختم کر کے ایمان ڈال دیا. تو یہ ہے تعظیم نبوت کہ جناب فرعونیوں نے نبی کا ظاہری ادب کیا, اللہ رب العزت نے ان کے دل سے سیائی کفر کو ہٹا کر ان کے دل میں ایمان کو ڈال دیا. اللہ اکبر. آخر میں چلتے ہوئے چلتے چند منٹ ہمارے سامنے رہ گئے ہیں, آنے والے درس میں گویا کہ اس کی تفصیل پیش کریں گے اور ایک خاص ٹاپک اس پر لائیں گے کہ جناب نبی کو بھائی کہنا جائز ہے کہ نہیں, کہ شریعت میں ایسی کوئی دلیل موجود ہے, ایسی کوئی احادیث موجود ہے. ہمارے پڑوسیوں کو اپنی دلیلوں پر بڑا ناز ہے, میں پوری فوٹو اسٹڈی ان کے لے کر یہاں پر آیا ہوں, تو لہٰذا اس پر تجزیہ کریں گے اور دیکھیں گے کہ جناب اس میں کیا دلیلیں ہیں ان کے پاس کہ جس سے وہ منہ چڑا کر قاضی حسین کو تو بھائی نہیں بولتے, نبی کو بھائی کہنے کے چکر میں العیاذ باللہ العیاذ باللہ. تو دیکھیں کہ جناب ان کے پاس دلائل کیا ہے, آنے والے درس میں اس کی تشریح کریں گے. لیکن یہاں تک آپ نے اس بات کو دیکھا اور مجھے چند بھائیوں نے کہا کہ تعویذ پر بھی کچھ ہو جائے, تو میں انشاءاللہ جب عظمت اور تبرک کی بحث کروں گا تو اس میں تعویذ کی شرعی حیثیت کا, کیونکہ ہمارے علاقوں میں چند پمفلیٹ بانٹے گئے تعویذ لکھنا شرک, تعویذ بنانا حرام, اس پر گویا کہ مغلظات صحابہ کی طرف غلط روایت منسوخ کی گئی. انشاءاللہ ڈاکٹر عثمانی کے اس پورے رسالے کا جواب آپ کو اس کے ضمن میں یہاں پر میں پیش کروں گا, جس میں تعویذ لکھنا اور جن صحابہ نے تعویذ سے منع کیا وہ کس قسم کے تعویذات تھے, اس کی شرعی حیثیت کیا تھی. انشاءاللہ العزیز وہ دم کرنا اور گویا کہ گرہ لگانا اور اسی طرح جناب تعویذات کے نقوش لکھ کر دینا, اس کی شرعی حیثیت کیا ہے. کل جو ہم نے درس دیا تھا وہ اپنے لوگوں کی اصلاح کے لیے دیا تھا کہ وہ قرآن زیادہ پڑھے, لیکن یہ بات کہ تعویذ کی شرعی حیثیت تو ہے, اس پر اگر کوئی ضرب لگائے گا تو مومن کا یہ حق ہے, اس لیے کہ قرآن اللہ رب العزت نے مومنین کے شفا بنایا ہے. حضرت محترم جہاں تک تعظیم کا ایک مختصر سا فلسفہ وقت کی قلت کی بنا پر تیزی سے بیان کرنا پڑتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ مواد گوئے کہ تحقیق اور تقریب کے اندر جمع کر لیا جائے. اسی نوعیت کے ساتھ اب تعظیم پر آپ نے فضیلت سن لی, خدا کا حکم بھی سنا کہ ومن يعظم شعائر اللہ, کہ جو ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب, کہ جو ہماری نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے اسی کا دل متقی ہے اور وہی مومنوں کامل ہے. اب ہم نے دیکھنا کہ تعظیم کیا ہے تاکہ پھر آنے والے درس میں ہم اس کی وضاحت کر دیں. ٹھیک ہے, یہ ہم سے کہتے ہیں جی تم تو عبادت کرتے ہو. ہم نے کہا کیا عبادت کرتے ہیں جی؟ تو کہا مزاروں پر جاتے ہو, الٹے پاؤں واپس آتے ہو, ہاتھ باندھتے ہو, یہ تو عبادت کرتے ہو, یہ تو عبادت کا طریقہ. ہم نے کہا عبادت کا طریقہ؟ بولے ہاں عبادت کا طریقہ. میں نے کہا تو تو میرے سامنے جو کھڑا یہ بھی عبادت کا طریقہ, اس لیے کہ سمیع اللہ علیہ حمیدہ میں جب بندہ کھڑا ہوتا تو دونوں ہاتھ اس کے لمبے ہوتے ہیں. ہم نے کہا یہ بھی نماز کا طریقہ ہے. جس ڈھائی سے آپ سوال کر رہے تو یہ بھی عبادت کا طریقہ. اگر وہ بیٹھ کر بول رہا ہے تو پھر کہو یہ بھی عبادت کا طریقہ, اس لیے کہ تیار پڑتے ہو بندہ دو دانوں بیٹھتا ہے. تو یہ خدا کے سامنے جو بیٹھنے کا طریقہ تو ہمارے سامنے کر رہا ہے اور پھر ہمیں مشرک کہہ رہا ہے حالانکہ خود وہ عمل کر رہا ہے. تو آئیے اس فصل کو دیکھتے ہیں کہ تعظیم کیا شے ہے. اس پر دو جملے سماعت فرما لیجیے. تعظیم کہتے ہیں تمام تاریخ کی کتابوں میں, تعریفات کی کتابوں میں, عربی کے قرآن کے وہ اصول جن کے معنی لا ينحل ہے, جس کا حل کرنا ضروری ہے بغیر تعریفات, بغیر ڈکشنری, بغیر گرامر کو دیکھے, بغیر اس کے معنی سمجھ میں نہیں آتے, اس پر علامہ سید میر شریف الدین جرجانی کی کتاب التعریفات, علامہ امام راغب اصفہانی کی المفردات القرآن, گویا کہ بین دلیل ہے. انہوں نے تعظیم کی تعریف کی کہ اقصى غاية الخضوع والتذلل, انتہائی درجے کی عاجزی کا نام تعظیم ہے. انتہائی درجے کی عاجزی کا نام تعظیم. ٹھیک ہے, اور اگر ہم اسی سے ابدا یعبدو سے اگر ہم چلیں اور عبادت کی تعریف دیکھیں تو وہاں پر بھی یہ آتا ہے کہ عبادت کس کو کہتے ہیں جی؟ تو انہوں نے یہی کہا کہ اقصى غاية الخضوع والتذلل, کہ اقصى غاية الخضوع والتذلل, کہ جناب انتہائی درجے کی عاجزی اور انکساری کا نام عبادت ہے. اب عبادت کی بھی وہی تعریف ہے اور تعظیم کی بھی وہی تعریف ہے. اب دیکھیں عبادت اور تعظیم دونوں کی وہی تعریف ہے, ہیت بھی وہی ہے. مجھے بتاؤ خدا کو سجدہ کرنا عبادت ہے کہ نہیں؟ تو بتاؤ فرشتوں نے حضرت آدم کو کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ تو عبادت کی تھی. اب وہی ہیت ہم کر رہے ہیں خدا کے ساتھ اور وہی ہیت فرشتوں نے کی ہے حضرت آدم کے ساتھ, لیکن سارے مولوی صاحب یہی کہیں گے اس پر کہ جناب یہ تعظیم ہے. ہم نے کہا یہ کیسی تعظیم؟ اگر ہم مزار پر ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں تو یہ عبادت بن جاتا ہے, اور فرشتے اگر سری سری پورا کے پورا سجدہ کر ڈالیں تو اس کو گویا کہ آپ عبادت نہیں کہتے, تعظیم کہتے ہیں. اب آپ خود دیکھیے حضرت جبریل امین, جو حدیث جبریل صحیح بخاری مشہور ہے, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور سرکار کے سامنے ایسے ادب سے بیٹھ گئے جس طرح بندہ تیار پڑتا ہے نماز کے لیے, دو زانوں ہو کر بیٹھ گئے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے گفتگو کرنے لگے. تو یقیناً اگر یہ ہیت ہم اگر نماز میں رکھیں تو عبادت ہے. یہ یہاں عبادت کیوں نہیں بن رہی؟ ہم خدا کو سجدہ کر رہے ہیں مسجد حبیبیہ کے اندر, تو یہ سجدہ عبادت ہے. فرشتوں نے حضرت آدم کے سامنے کیا حرکت تو وہی ادا وہی ہے, عبادت کیوں نہیں؟ ہم اگر داتا کا نام لیں اور اللہ کا نام لیں تو کہتے ہیں دونوں برابر, تو ہم نے کہا یہ دونوں سجدے کیوں نہیں برابر؟ یہ دونوں ہیت جبریل والی اور نماز والی برابر کیوں نہیں؟ اب تعظیم کی بھی وہی تعریف ہے کہ انتہائی درجے کی عاجزی کا نام, اپنے آپ کو کسی ذات کے سامنے گھٹیا بنا دینا یہی تعظیم ہے, اپنے آپ کو کسی ذات کے سامنے گھٹیا بنا دینا یہی عبادت ہے. تو آج تک مناظروں میں جب بھی الزام اہل سنت پر ہوتا ہے تو اہل سنت کے مخلصین اپنے فریق کے مخالف سے صرف ادباً یہی عرض کرتے ہیں کہ مولانا آپ کی ساری قرآنی آیتیں جو آپ نے پڑھی ٹھیک ہے, آپ صرف عبادت اور تعظیم کی تعریف فرما دی, تعریف کر دیں. اور ایسے بے شمار مناظرے موجود ہیں کہ جس میں حضرت نے آئے بائیں شائع تو کی لیکن تعریف نہیں کی, لیکن میں آپ کے سامنے تعریف کر دیتا ہوں کہ تعظیم کی تعریف اور عبادت کی تعریف ایک ہی ہے, انتہائی درجے کی عاجزی کا نام. لیکن فرق کیا ہے کہ اگر ہم اپنے والد کے سامنے ہاتھ باندھے تو وہ تعظیم ہوتی ہے, خدا کے پاس سامنے باندھے تو عبادت ہوتی ہے. ہم یہاں پر مسجد میں سجدہ کریں تو عبادت ہوتی ہے, حضرت آدم کو جو سجدہ ہوا وہ تعظیم ہوتی ہے. تو یہ کیا چیز ہے؟ حکیم الامت شیخ الاسلام المسلمین حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمۃ اللہ علیہ حجۃ اللہ بالغاہ کے اندر اس بات کی وضاحت کر دی, فرمایا کہ جناب نیت ہے انسان کے دل کی, نیت ایسی چیز ہے جو فرق کرتی ہے تعظیم اور عبادت کے اندر. کہ بندہ جب کسی مخاطب ذات کے سامنے گویا کہ اپنے آپ کو عاجزی اور انکساری کے ساتھ پیش کرتا ہے اور سامنے والی ذات کو خدا نے خدا کا بندہ سمجھتا ہے تو یہ انتہائی درجے کی عاجزی تعظیم قرار پائے گی. اور یہی انتہائی درجے کی عاجزی کسی ایسی ذات کے سامنے کرتا ہے جسے وہ خدا سمجھتا ہے, واجب الوجود سمجھتا ہے, اپنا مالک و مختار سمجھتا ہے, مستقل ذات سمجھتا ہے, تو اب یہ انتہائی درجے کی عاجزی تعظیم نہیں بلکہ عبادت کہلائے گی. تو آپ سمجھ لیجیے کہ ہر عبادت تعظیم ہے, لیکن ہر تعظیم عبادت نہیں. ہر عبادت تعظیم ضرور ہے لیکن ہر تعظیم عبادت نہیں ہے جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعظیم کی جا رہی ہے اور جس طرح کی گویا کے لیے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کی جا رہی ہے اور اللہ کے نبیوں کی تعظیم. تو رب کریم نے خود اس کو بارہا واضح کیا کہ فرعونیوں کو بھی دیکھیے جو اسلام مل رہا ہے وہ نبی کی تعظیم کے ذریعے مل رہا ہے. اور قرآن کی سری پہلے آپ نے سابقہ آیتیں پڑھ لی ہے کہ جس میں تعظیم کے طریقے ہیں. بولتے نہیں جناب ایسی تعظیم ہو جس سے خدائی کا تصور پیدا نہ ہو. ہم نے کہا وہ کیسی تعظیم ہوتی ہے جس سے خدائی کا تصور پیدا نہیں ہوتا. وہ کہتے بس جی جناب یہ ہونی چاہیے, اس کے علاوہ کوئی تعظیم کے طریقے نہیں ہونے چاہیے. میں نے کہا اور بھی مسعود مسلمانی اس چیز سے ہوئے. وہ جب لوٹ کر آئے, کل انشاءاللہ سنیں گے آپ اس کی تفصیل, حدیبیہ سے جب لوٹ کر آئے ابو سفیان سے کہنے لگا کہ میں تو سب سے بڑا ماہر تھا اور میں یہ کہتا ہوں اسے لڑنا نہیں, اس لیے کہ محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام اخلاق کے بہت بڑے پیغمبر ہیں اور شرافت کے بہت بڑے پیغمبر ہیں. وہ جہاد کرنے نہیں آئے, لڑنے نہیں آئے, وہ عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں اور میں تو ان سے متاثر ہو گیا ہوں اور تمہارے منہ پر کہتا ہوں اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ واشہد ان محمد عبد رسول. اب دیکھیں وہ اسلام لیا ہے. ابو سفیان نے پوچھا کس چیز سے مسلمان ہو گئے, کیا ان کی لمبی لمبی نمازیں دیکھ کر, روزے دیکھ کر, امامے دیکھ کر, چہرے دیکھ کر؟ یقیناً یہ بھی مسلمان ہونے کا طریقہ ہے, لیکن وہ جس طریقے سے مسلمان ہوئے ہیں وہ اس سے ذرا مختلف ہے. فرمایا میں نے ان کو ایسا ادب کرتے ہوئے دیکھا کہ میں نے کہ واللہ وفدت ملوکا کثیرا, واللہ وفدت ملوکا کثیرا, وفدت قیصر و کسرا و نجاشی, ما رأیت یعظم اصحابہ ما یعظم اصحاب محمد محمدا. صحیح بخاری موجود ہے کہ میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں جاسوس بن کر گیا ہوں لیکن کسی دربار کے اندر میں نے ان کے خادموں کو ایسا ادب کرتے ہوئے نہیں دیکھا جس طرح کہ محمد عربی کے غلاموں کو محمد عربی کی تعظیم کرتے ہوئے دیکھا. کیا تعظیم کرتے ہوئے دیکھا تم نے؟ وہ نماز پڑھ رہے تھے پیچھے, یہ تعظیم کرتے بس یہی ہے, بس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہی نبی کی بڑی تعظیم ہوتی ہے. بس داڑھی رکھ لی جائے سنت پر عمل ہو گیا ہے, یہی بڑی تعظیم ہوتی ہے, نمازیں پڑھ لی جائے یہی تعظیم. ہم نے کہا یقیناً یہ تعظیم ہے, کہ یہی تعظیم نہیں ہے. ہمیشہ تمہیں نبی کی تعریف میں بھی یہ ڈھکوسلا دیا تھا کہ نبی کا کام پیغمبر. میں نے کہا نبی پیغمبر ضرور لیکن پیغمبر ہی نہیں ہے, صرف پیغمبر. ہمیشہ آپ ایک نہ ایک فصل کیوں رکھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ نبی کی تعظیم تو یہی ہے, داڑھی رکھیں, نمازیں پڑھیں, سنتوں پر عمل کریں, دین کی تبلیغ کریں, یہ سب سے بڑی تعظیم ہے. میں نے کہا بالکل یہ تعظیم ہے. کیا یہی تعظیم ہے؟ اگر یہی تعظیم ہے تو عروہ بن مسعود اس سے تو متاثر نہیں ہو رہے, وہ تو اسلام لا رہے کس چیز سے؟ فرمایا کہ میں نے محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کو دیکھا کہ وہ کیسی تعظیم کرتے ہیں. فرمایا کہ وہ نبی لعاب پھوک زمین پر پھینکتے ہیں تو ہتھیلیوں کو روک دیتے ہیں, جب وضو کرتے ہیں تو وضو کا پانی زمین پر گرنے نہیں دیتے, جب اپنی زلفوں کو کٹاتے ہیں تو کوئی بال زمین پر گرنے نہیں دیتے. مجھے بتائیے یہ کہتے ہیں کہ یہ کھڑے ہو کر سلام پڑھنا, یہ قرآن میں کون سی تعظیم کا طریقہ آ گیا؟ یہ میلاد میں جلوس نکالنا, یہ قرآن میں کون سی تعظیم کا طریقہ آ گیا؟ میں نے کہا مجھے ذرا بتائیے صحابہ سے اگر آپ پوچھیں کہ نبی کی تو تعظیم کی بات تو کر دی تھی اللہ نے, یہ لعاب زمین پر گرے تو گرنے نہیں دینا یہ قرآن میں کہاں آ گیا؟ یہ بال جب نبی کٹوائے تو جناب زمین پر نہ گرے اس کو محفوظ کریں یہ قرآن میں کہاں آ گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو فرمائے تو پانی کو ضائع نہ کیا جائے بلکہ جناب اس کو اپنے جسم پر مشق کر لیا جائے تو یہ کہاں پر آ گیا؟ اپنے گھر سے برتنوں میں پانی صاف پانی بھر کر لے جائے اور نبی کا ہاتھ اس پر لگوائے ڈبوائے, ویسا تو پانی مستعمل ہو جاتا ہے لیکن جب نبی سے ڈبواتے تو صحابہ کہتے ہیں شفا ہے. تو یہ قرآن میں کہاں آ گیا؟ وہ کہتے کہاں آ گیا. میں نے کہا میں مجھ سے پوچھو میں بتاتا ہوں کہاں ہے, قرآن میں آیا ہے وہ تو ضرور وہ میرے محبوب کی تعظیم اور توقیر کرو. اب جس کو خدا جتنی روشنی دے گا وہ تعظیم کے دریچے اس کے لیے اتنے کھلتے چلے گا اتنے کھلتے چلے. اگر لکیر کے فقیر بن کر بیٹھ جاؤ تو جناب پھر تو کچھ کرنے کی بات ہی نہیں ہے. تعظیم میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اپنے آپ کو گھٹیا بنانا ہے اور سامنے والے کو خدا نہیں کہنا, یہ ہے تعظیم. اور سرکار کے متعلق یہی عقیدہ ہے جہد کا کہ نہ خدا کہنا ہے, یہودیوں کی طرح نہ خدا کا بیٹا کہنا ہے اور نہ نوح علیہ السلام کی قوم کی طرح خدا کہنا ہے, نہ عیسائیوں کی طرح خدا کا بیٹا کہنا ہے, نہ ان خارجیوں کی طرح اپنے مثل بشر کہنا ہے. یہ ان خارجیوں کو بھی دیکھیں اور یہودیوں کو بھی دیکھیں, یہ دونوں شکوں کے درمیان رہ کر جو کہنا ہے کہہ ڈالیے, جو تعظیم کرنا ہے کر ڈالیے, یہ خدا کو یہی مقبول ہے. ان خارجیوں سے بھی خدا ہم کو بچائے اور یہودیوں سے بھی اللہ ہم کو بچائے. اور تعظیم نبوت اور تعارف نبوت کے اس پیغام کو عام کرنے کے اللہ رب العزت ہمیں توفیق مرحبا فرمائے. کل کا درس ہم نے آپ کے سامنے منصب نبوت کے حوالے سے دیا, آج کا درس نہیں بلکہ یہ تو محض تعارف ہی تھا. کل سے انشاءاللہ اس کے دلائل کی طرف ہم چلیں گے, شرعی حجت کی طرف چلیں گے. صرف آپ اس تعظیم کی تعریف کو خدا کے واسطے یاد رکھ لیجئے گا. آپ کو اکثر لوگ چھیڑتے ہوں گے یہ چومتے کون کیوں ہو, یہ تو اللہ کا نام چوما جاتا ہے, یہ تو عبادت ہوتی ہے اور آپ اس کو چوم لیتے ہو. اس کو روک کر پوچھے عبادت کہتے ہیں کس میں مولانا, یہ تو بتائیے عبادت کہتے کس کو ہے؟ سب سے بڑی عبادت نماز ہے، نماز کو صحابہ سرکار کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، اور آخری عمر کی نماز تو یہ ہے کہ سرکار نے فرمایا المؤمنین کو یہ پردہ تو ہٹاؤ، جب پردہ ہٹایا اللہ اکبر، سرکار کی صلوات و سلام نے اپنا چہرہ مقدس باہر نکالا، حضرت سیدنا صدیق اکبر مصلی پر فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں کتاب الصلاۃ بخاری شریف، صحابہ کہتے ہیں ہم ترچی آنکھوں سے سرکار کو دیکھنے لگے، ترچی آنکھوں سے سرکار کو. اگر یہ ملا ہوتا تو شرک کا فتویٰ دے دیتے، لیکن اس وقت عمر بھی موجود تھے، اس وقت علی بھی تھے، اس وقت خالد بن ولید بھی تھے، اس وقت حضرت ابو عبیدہ بن جراح جیسا محتشم اور حیرت کی ساری بھی موجود تھا، عبداللہ بن ابی نہیں بول سکا تو یہ کیا بولیں گے اس وقت. اللہ اکبر، تیرچی آنکھوں سے صحابہ دیکھ رہے ہیں، اللہ اکبر، دیکھنا اتنا صاف ہوا کہ صحابہ خود بولتے ہیں ہم نے کیسا دیکھا، فرمایا ہم اپنی تیرچی آنکھ، صحیح بخاری کتاب الصلاۃ، ہم اپنی تیرچی آنکھوں سے سرکار کے چہرے کو دیکھ رہے تھے، ہمیں یوں لگ رہا تھا جیسے سرکار کا چہرہ کھلا ہوا قرآن دیکھ. یہ کیفیت صحابہ کی کیا ہوئی ہوگی، آپ ذرا محسوس کریں کہ سینہ قبلے کی طرف ہے اور آنکھیں مصطفیٰ کی طرف ہے. اسی کو مفتی احمد یار خان نے رحمت نے فرمایا کہ سر جھکے حرم، سر سوئے حرم جھکا دل سوئے مصطفیٰ، سر سوئے حرم جھکا دل سوئے مصطفیٰ، ارے دل کا خدا بھلا کرے یہ نہیں اختیار. اور اعلی حضرت یہی کہتے ہیں کہ اے شوق کے دل یہ سجدہ در ان کو روانہ، اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو، اس لیے کہ جناب جب تک دل کا سجدہ دربار رسالت میں نہیں ہوتا اس وقت تک خدا کی بارگاہ میں سر کا سجدہ قبول نہیں ہوتا ہے، کیونکہ سجدہ کا معنی ہے اپنے آپ کو جھکانا. جب تک دلی طور پر بندہ اپنے آپ کو سرکار کے سامنے نہیں جھکائے گا تو یہ سر قیامت تک بھی جھکتا ہے، خدا ایسے سجدوں کو قبول نہیں کرتا. دعا کہ اللہ رب العزت ہمیں دل کا سجدہ کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اتباع حقیقی کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. تعارف نبوت ایک جذبے اور ایک اہمیت کے ساتھ اس ٹاپک کو ہم نے شروع کیا ہے، ہمارا مقصد کسی پر لان تان جراح تعبیر کرنا نہیں ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ خود تعارف نبوت کے سارے گوشوں سے ہم واقفیت حاصل کریں اور اس پیغام کو لے کر اٹھے اور کائنات کے چپے چپے میں نبی کی خوبصورت صورت، نبی کی خوبصورت سیرت، نبی کی خوبصورت مزاج، نبی کا خوبصورت منصب، بچے بچے، جوان بوڑھے، سب کو بتائیں تاکہ ہم سے اللہ یہ کام لے لے کہ ہم کائنات میں گھوم گھوم کر تعارف نبوت کریں، تعارف نبوت کریں، اور سب کی زبان پر یہی جاری کریں کہ سب اپنا وظیفہ بس یہی بنا لیں کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. سر کو جھکا لیجئے، آنکھوں کو بند کر لیجئے، اجابت کے لیے شعر پڑھ لیجئے کہ جو حضرات دور دراز سے تشریف لاتے ہیں اپنا قیمتی وقت صرف کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کے باطنی تمام مسائل اور داخلی تمام مسائل کو حل فرمائے، کاروبار علم عمر میں برکت عطا فرمائے، دونوں جہان کی وسعتیں نصیب فرمائے. زلزلہ جو آیا ہے ان کے لیے دعا فرمائے، اللہ رب العزت متاثرین کو صبر جمیل عطا فرمائے، جو انتقال کر گئے انہیں شہادت کے اعلیٰ مقام پر فائز فرمائے، جو مسلمان ان کے ساتھ معاہدت کر رہے ہیں مولا کریم ان کے مال میں مزید برکت، ان کی غیرت میں مزید برکت، ان کے حیا میں مزید برکت عطا فرما، ان کے حوصلے میں مزید برکت عطا فرما، ان کے مال میں، دونوں جہان کی دولت میں مولا کریم برکتیں وسعتیں نصیب فرما. جو دعائیں ہم نے کی اسے قبول فرما، جو نہ کر سکے اسے بھی قبول فرما، جو کرنی تھی اور ہمارے لیے بہتر تھی لیکن تیرے علم میں ہے مولا کریم اسے بھی قبول فرما. تیری شان ہے یمحو اللہ ما یشاء و یثبت، تجھ سے چاہتا ہے لکھ دیتا ہے، جسے چاہتا ہے مٹا دیتا ہے. مولا کریم ہم سے، ہمارے بچوں سے، تمام مسلمانوں سے، قیامت تک پیدا ہونے والی ہماری نسلوں سے بدبختی کو مٹا کر ان تمام کو سیدوں میں شمار فرما. سر جھکا لیجئے، آنکھوں کو بند کر لیجئے، گنبد خضرا کا تصور کریں، کاش غزوہ حنین کا تصور آپ کے دل و دماغ اور میرے دل و دماغ پر طاری ہو جائے. حضرت سفیان کا سرکار کے قدموں میں گرنا اور پاؤں مبارک کو چومنا جتنا بہترین سے بہترین، خوبصورت سے خوبصورت جسم تصور کر سکتے ہیں، اس طرح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پائے مبارک کا تصور کیجئے اور مل کر محبت سے پڑھیے هو الحبیب ترجا شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم مولايا تمام مسلمان کی مغفرت اور اپنی مغفرت کی نیت کرتے ہو پڑھیے وغفر لینا شیدہا وغفر لے قارئہا وغفر لے سامعہا وغفر لے قارئہا سألتوک الخیر یا ذا الجود والکرم
الكرامي مولاي
آمین 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 یا رب العالمین بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین و بحق ما قدر اللہ حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون وبحق ما ارسلناك الا رحمة للعالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين لا اله الا الله محمد رسول الله.